یا فضائل القرآن سے متعلق تھے. ان میں قرآن کریم کے مستمعین کو ان کے مناسب اور ذمہ داریوں پر متوجہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کسی بھی مقصد کو جاننے کے لیے اس سے آگاہی ضروری ہے تاکہ اس کی قدر و منزلت آئے, آدمی اس کا احترام کرے, اپنے اوقات کو اس میں صرف کرنے کو ثواب اور عبادت سمجھے. یہ دو مسئلے ہیں. ایک تو بدیہیات میں سے ہے کہ قرآن اور علم قرآن, تفسیر اور تفسیر قرآن یقیناً اجل علوم میں سے ہے اور اعظم محاسن میں سے ہے. ہر شخص سمجھ سکتا ہے, ایمان والا تو کیا کہ وہ غیر ایمان والے. گاندھی نے بھی کہا تھا کہ مسلمانوں کی کتاب بڑی قیمتی ہے, اور دوسرا مسئلہ اس میں نظری ہے کہ پھر اس کے انواع اور الوان بتا دیے جائے. یہ اہم مہم مسئلہ کس طرح ضبط ہوگا اور کس طرح اپنایا جائے گا اور کس طرح اس کی خدمت کی جائے گی اور نشر و اشاعت ہوگی. اس ضمن میں تفسیر اور تاویل کے فروق بھی بیان کیے اور دونوں کی علیحدہ علیحدہ تعریفیں کی گئی ہیں. اخیر میں ان حضرات کا قول ذکر کیا ہے جو تفسیر و تاویل کو ہم مانا کہتے ہیں. تفسیر عموماً ظاہراً ہوتی ہے اور تاویل باطناً ہوتی ہے. تاویل کے لیے تأمل اور فکر کی ضرورت پیش آتی ہے, تفسیر کے لیے اتنی زیادہ مشقت نہیں ہے, وہ آسان ہے. ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ تفسیر دو قسم کی ہے, ایک روایات سے ہے, علوم منقولہ سے, اور ایک درایت سے ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی ہے اور حضرت علی نے جو خوش باشی ظاہر کی ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل علم قرآن مجید کا یہ دوسرا ہے جو ان کے آیات اور سورتوں میں تفکر اور تدبر کرنے سے حاصل ہوتا ہے. افلا یتدبرون القرآن, قرآن نے اس کی دعوت بھی دی ہے. ام علی قلوب اقفالھا, کیا دلوں کو تالے پڑ گئے؟ کھلا دل ہو تو تفسیر کے ساتھ تاویل بھی ضبط ہو جاتی ہے, اور یہ کوئی مشکل آپ کو نہیں ہوگی, اللہ آسان کرے گا انشاءاللہ. تفسیر کے سلسلے میں ہم نے کل کی نشست میں چار قسمیں بتائی. ایک تفسیر الآیت بالآیہ, خود قرآن کی تفسیر قرآن سے, اگرچہ آلوسی نے کہا ہے فَهُوَ كَالْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ, وہ بہت کم ہے لیکن وجود یقینی ہے. اور دوسری تفسیر آیت کی حدیث سے ہے, تفسیر الآیت بالحدیث صحیح. اور گزارش کی گئی کہ اصحاب کی تفاسیر بھی ماسورہ کے حکم میں ہے. علوم صحابہ کو غیر نبی کا علم نہیں کہا جائے گا, کیونکہ آپ نے ان کی سنت کو بھی سنت کہا ہے اور انہی کو آپ نے اپنی جماعت کہا ہے. قرآن نے بھی ان کو اکٹھے ذکر کیا، یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن جس طرح نبی رسوا نہیں ہوں گے اس طرح صحابہ بھی رسوا نہیں ہوں گے. والذین معہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کے ساتھ معیت عطا فرمائی، اور یہ بہت بڑی چیز ہے معیت. دہلی میں ایک بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام ہے مولانا نور محمد صاحب دہلوی. انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے، اس کا نام ہے معیت خداوندی. جن کو نظر آ جائے وہ لے لے اسے، بہترین چیز ہے معیت خداوندی. خدا کن کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ ان اللہ معنا، انما یربی سیہدین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اینما تکون ہوا معکم. صحابہ کو یہ شان بڑی حاصل ہے، چونکہ پیغمبر ہی کے لوگ ہیں اور پیغمبر ہی ان سے پہچانے جاتے ہیں، اور پیغمبر کی صداقت کے گواہان ہیں، پیغمبر کی وحی کے ناقلین اور عالمین اور عاملین ہیں. اس لیے قرآن نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں. لهم مغفرة ورزق قریب، ان کی مغفرت یقین کے درجے میں ہے، اور اللہ ان کو عزت کی روزی عطا کرے گا. اہل سنت والجماعت کی یہ علامت ہے، لا یعیب احد احد من الصحابہ. مجدد نے مکتوبات میں لکھا، کوئی سنی کبھی کسی صحابی میں عیب نہیں نکالے گا. لا یعیب احد احد من الصحابہ، کوئی ایک فرد مسلم جو اہل سنت والجماعت کا ہو صحابہ کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا. دا ہو ما تقول فی ماویہ یوتر بواحدہ، ماویہ کے بارے میں کیا خیال ہے، وتروں کی ایک رکعت پڑھتے. دا ہو ابن ابا چھوڑو، فإنہ صحابی، پیغمبر کا آدمی کیسی باتیں کرتے، آپ کون ہوتے ہیں؟ اس سے قطع نظر کہ ایک راجح ہے یا مرجو ہے، لیکن ماویہ قابل طعن نہیں، قابل مدح. اور ایک جگہ فرمایا فإنہ فقیہ، وہ فقیہ ہے. تو پتہ چلا کہ صحابہ کے بعد اگر کوئی جماعت ہے جو قابل ملام نہیں ہے تو وہ فقہا ہے. تو صحابہ پہ اعتراض کرنے والے روافض، اور مجتہدین پر اعتراض کرنے والے یہ غوامض اباغض، ایک ہی نسل ہے، ایک ہی گٹر لائن سے نکلے. کیڑوں کے رنگ علیحدہ ہے، کام ایک ہے، ڈنگ ایک جیسا ہے. صحابہ کی تفسیر پیغمبر کی تفسیر ہے، صحابہ کی زندگی نبی کی زندگی کی تفسیر ہے. باوجود اس کے کہ وہ معصوم نہیں ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے انہم غیر معصومین. شرح المواقف میں، مقاصد میں، عقائد میں، نبراس میں، اصول فخری میں، تحریر میں، تحبیر میں، تیسیر میں، تحریر الاصول لابن الحمام میں، یہ مسئلہ بالبسط درج ہے کہ غیر نبی امت اسلامیہ کے نزدیک غیر معصوم نہیں. عصمت صرف نبوت کو حاصل ہے، لیکن عصمت کے بعد ایک درجہ ہے حفاظت کا، مغفرت کا، وہ اللہ نے حضرات صحابہ کو عطا کیا ہے. سلف میں اس پر دو کتابیں دیکھنے کی ہیں، امام و اہل السنہ امام ابو الحسن الاشعری کی کتاب الابانہ ان اصول الدیانہ عام مل رہی ہے، ایک جز میں آ رہا ہے، سعودیوں کا چھپا ہوا ہے، بہترین کتاب ہے. الابانہ ان اصول الدیانہ ابو الحسن الاشعری کی. اور دوسری اہم مہم کتاب اس پر العواصم من القواسم، ابو بکر ابن العربی کی، یہ غزالی کا خاص شاگرد ہے. غزالی فوت ہوئے ہیں 505 میں، اور یہ 546 یا 56 میں انتقال کر گئے. اور یہ رد ہے مشہور زمانہ رافضی ابن مطہر ہلی کی کتاب اصول السجادہ کی. ایک بہت خطرناک رافضی گزرا ہے ترکیہ میں، اس کا نام تھا ابن مطہر ہلی. اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا منہج الکرامہ فی منصب الامامہ. اس کا رد شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کیا ہے، منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ. اور دوسری کتاب اس کی تھی اصول السجادہ. اس سجادہ کے اصول کا رد ابن العربی نے کی ہے، اور وہ العواصم من القواسم کے نام سے ہیں. یہ ابن العربی وہ نہیں ہے محی الدین ابن العربی شیخ الطائفہ سید الاولیاء، یہ غزالی کے خاص شاگرد ہیں، خاص الخاص شاگرد ہیں. اور غزالی نے احیاء میں بھی حفاظت صحابہ کی بحث کی ہے، لیکن وہ مختصر ہے. موجودہ زمانے میں ہمارے بزرگوں نے بہت بڑی کتابیں لکھی ہے. بہترین کتاب امت کے سامنے اس وقت زبان فارسی یا اردو میں تحفہ اثناعشریہ ہے شاہ عبدالعزیز کا. اور دوسری بڑی کتاب اس موضوع پر وہ اجوبہ اربعین ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی کی، اور اسی طرح حضرت صاحب کی کتاب ہدایت الشیعہ. ایک ہدایت الشیعہ حضرت گنگوئی کی ہے، وہ مختصر ہے. اور مولانا محمد قاسم صاحب کی جو ہدایت الشیعہ ہے وہ نہایت مدلل و مفصل ہے، اس میں صحابہ کے مناقب اور مدائے ہیں. تو تفسیر کی پہلی قسم تفسیر الآیت بالآیا، خود قرآن سے ثابت. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، کیا مطلب ہے آیت کا؟ قرآن خانی پر پیسے نہ لو، کھانا نہیں کھاؤ، شاباش. امامت کی تنخواہ شوق سے لیا کرو اور درس کے لیا کرو، وہ دین نہیں ہے، یہ دین ہے. اب دیکھ رہے کہ قرآن میں کوئی تفسیر ہے؟ فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا. تفسیر آ گئی. اب دوسری تیسری تفسیر جب بھی ہوگی اس کے تابع ہو کے رہے گی، تفسیر الآیا بالآیا کے خلاف تفسیر معتبر نہیں ہے. اللہ اکبر. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کو فتح یا شکست کی اطلاع آ جاتی ہے فوراً پھیلا دیتے ہیں. سنا تو کرو، سوچو تو صحیح ذرا. پھر کیا فرمایا کہ اگر یہ لوگ اس خبر کو پیغمبر کی طرف رہنے دے دیں، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ، اور وہ لوگ جو استنباط والے ہیں، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ، تو وہ لوگ جو استنباط جانتے ہیں وہ پتہ لگا لیتے. یا اللہ. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اولو الامر پیغمبر کے بعد ہے، ان سے معلومات ضروری ہے. یہ اولو الامر اس آیت میں بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ 18 تفاسیر ابن جریر نے کی ہے، اخیر میں کہا ہے اہل الفقہ والعلم. یہ سب سے قوی تفسیر ہے، کیونکہ آگے ہے لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ، وہ علماء جن کا علم استنباط کے درجے میں ہو، استنباط استخراج الماء کو کہتے ہیں، پانی نکالنا، مسائل سمجھنا کتاب و سنت سے، تو پتہ چلا کہ امت میں نبی کے بعد اگر کوئی منصب اور مقام ہے تو وہ مجتہدین و فقہا کا ہے. تو مجتہد اور فقہا کا منکر اس آیت کے پیش نظر ان کے لیے خطرہ ہے، اور یہ تفسیر الآیہ بالآیہ ہے، قرآن سے تفسیر ثابت ہے. دوسری قسم پر حدیث والی، جس میں ہم نے صحابہ کو بھی شامل کیا ہے. تیسری تفسیر لغت اور اجتہاد کے مطابق. وہ تفسیر جو آیات در آیات ہو، ہمارے سامنے موجودہ دنیا میں اس کی اچھی مثال تفسیر ابن کثیر ہے. بڑی کوشش کی گئی ہے کہ وہ آیات آیت کے لیے لے آئے، اور وہ تفسیر جس میں احادیث کا سرد ہو، سلاسل ہو، وہ تفسیر ابن جریر ہے، جامع البیان جسے کہتے ہیں. اس تفسیر ابن جریر کے بارے میں منہاج السنہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، اگر کوئی شخص حلب اور حران سے روانہ ہوا اور چین چلا گیا اور وجدا لفاظا، اور یہ تفسیر مل گئی، تو اس کو مبارک ہو سمجھ. ایسا زمانہ ابن جریر چوتھی صدی ہجری کا ہے، 310 میں مرا ہے، 306 تک تفسیر مکمل ہو چکی ہے. حیران ہو جائے ہوگے کہ قرآن کی تفسیر بھی سند کے ساتھ، بڑی لمبی تفسیر ہے، باہر ہے. جب شیخ الاسلام کو کوئی کہتا کہ میں آج کل تفسیر ابن جریر دیکھتا ہوں، تو ابن تیمیہ ان کے کہتے ماشاء اللہ رکبت البحر، اللہ تعالیٰ توفیق دے، آپ تو سمندر پر سواری کر رہا ہے، وہ تو یہ علوم کا بحر ہے. ماشاء اللہ رکبت البحر، تعظیم اللہ و تبجیل اللہ، تفسیر کی تعظیم و مبارکبادی میں یہ فرما دے. یہ آپ کو اس لیے سناتا ہوں درمیان درمیان میں کہ آپ کا شوق بڑھے. خوب علماء و طلباء آئے ہیں، لیکن محبت علم عطا ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے 40 دن میں کوئی مفسر نہیں بنتا، مفسروں کی عزت دل میں آ جائے، تفسیروں کا احترام آ جائے، طلب اور تڑپ پیدا ہو جائے، سو ہم کامیاب. ہمارا درس مبارک ہے انشاءاللہ. بعض اکابر کا خیال ہے، ان میں ہمارے استاد حضرت بنوری، کہ ابن کثیر حقیقت میں ابن جریر کا خلاصہ ہے. بس یہ اضافہ اس نے کیا ہے کہ آیات کی تفسیر آیات سے کرنے کی کوشش فرمائی، اور اس میں خوب کامیاب ہے. ابن کثیر عماد الدین ابن کثیر شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے خاص شاگرد ہیں. البدایہ و النہایہ میں اپنے استاد کا واقعہ 15-20 صفحے میں لکھا ہے. جب ان کے جنازے کا تذکرہ کیا ہے تو ابن کثیر زار و قطار روئے اور فرمایا ہاکذا تکون جنائز و اہل سنہ، اہل سنت کے جنائز ایسے بھاری بھر کے ہوتے ہیں. اتنا بڑا ہجوم تھا کہ بادشاہ کو شہر سے، دارالخلافے سے اپنا تخت کسی اور شہر لے جانا پڑا، اتنا بڑا ہجوم تھا اس میں. 3 جنازے عظیم ہوئے ہیں، پہلا جنازہ احمد ابن حنبل کا، دوسرا جنازہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا، تیسرا جنازہ امام الاثر مولانا انور شاہ کا. جن کے قائلین نے اعتراف کیا ہے کہ یہ بڑے جنازے ہیں. لا الہ الا اللہ. تیسری تفسیر پر لغت کے اعتبار سے، اجتہاد کے اعتبار سے، استنباط کے اعتبار سے، جن میں فقہی اجتہادی مسائل خوب ہے، او یہ تو بہت زیادہ ہے. ہماری دانست میں ہمیں اللہ نے جو قطرہ من البحر دیا ہے اس کے مطابق اول من صنف ابو جعفر الطحاوی، امام ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب احکام القرآن 30 زخیم جلدوں میں اب تک 4 جلدیں مکہ مکرمہ سے شائع ہے، شاید 2-4 اور بھی شائع ہو. احکام القرآن کے نام سے صرف صوم تک میں نے مطالعہ کیا ہے، اس وقت میرے پاس یہی جلد آئی تھی، 2500 روایات ہیں اس میں، 2500. اور امام ابو جعفر طحاوی کے بارے میں تو کہا ہے میں نے اوعیت العلم، علم کے بڑے دیگوں میں سے، برتنوں میں سے، بہت بڑے صاحب علم ہیں. علماء کہتے ہیں کہ صحت حدیث میں تو بخاری اول ہے لیکن نظر حدیث میں طحاوی اول ہے. اعلم الناس بمذاہب العالم لا سیما بمذہب ابی حنیفہ، کائنات کے مذاہب کا بادشاہ اور پھر خاص کر حنفیہ مذہب، اس کا تو امام اور کمانڈر ان چیف ہے، سچ مچ سپہسالار ہے. اور دنیا میں ایک مدرسہ ایسا ہے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جس میں طحاوی کا پورا سال باقاعدہ دونوں جلد پڑھائے جاتے ہیں، وہ ہے جامع عربیہ احسن العلوم. ایسا نہیں کہ چند ابواب یا کتاب، اس نہ مکمل 2 جلدیں. استاذ کو بھی کہا جاتا ہے کہ پورا پڑھاؤ، اور طلبا کو بھی کہا ہے کہ شوق سے پڑھو، یہ امتیاز ہے آپ کا. یہ اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کو موقع ملے درس کا اور مدرسوں کا تو آپ بھی شرح المعانی کا احترام سمجھیں. اور مجھے جب بھی ترمذی کا کامیاب استاذ ملا کہ جو ترمذی شریف میرے طرز پر پڑھائے تو میں بخاری کے ساتھ طحاوی پڑھاؤں، اور بخاری کا کلام مکمل طحاوی میں کروں گے انشاءاللہ. امام الاثر مولانا انور شاہ نے لکھا ہے کہ امام طحاوی جب مصر آ کے بیٹھ گئے تو اس وقت یہ ایک رواج ہو گیا کہ جس شخص نے امام طحاوی سے حدیث نہیں پڑھی وہ عالم نہیں سمجھا جاتا، کوئی چاہتا یا نہ چاہتا طحاوی سے آ کے اجازت حدیث لیتا. بادشاہ کے دربار میں یا طلباء کے ریلے میں اس بات کی ضرورت تھی کہ اس شخص نے امام طحاوی سے سبق پڑھا ہے یا نہیں، اگر نہیں پڑھا ہے تو لا یوثق بہ، اعتماد نہیں ہوگا، پڑھا ہے تو یوثق بہ، قابل اعتماد آدمی. اب اندازہ لگائے کہ امام طحاوی کو حق تعالیٰ نے کتنی بڑی مقبولیت و مرجعیت عطا فرمائی تھی. خاص کر یہ سبق سن کر نچلے درجوں والے جب طحاوی کے سبق کو پہنچے تو یہ کاپی جو اس نے لکھی ہو یا اس کے لوہے دماغ میں محفوظ ہو اس پر نظر ڈالے، انشاءاللہ اللہ آسان کر دے گا. جس کتاب سے عشق بکمال ہو وہ کتاب اور اس کا سبق آسان ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. مجتہدین کی تفاسیر میں تحاوی کے بعد دوسری تفسیر وہ ابو بکر جساس کی ہے، ان کو کہتے ہیں رازی الحنفیہ، 370 میں انتقال ہوا ہے، ابو الحسن کرخی کے خاص شاگرد ہیں، یہ بہت وسیع الاطلاع ہے، لیکن لگتا ہے کہ امام طحاوی کی کتاب کو ملخص کیا ہے. احکام القرآن جساس کی. دمیری شافی، انہوں نے بھی احکام القرآن لکھی ہے، یہ حیات الحیوان الکبریٰ والے، یہ بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث مفسر ہیں. ان کا احکام القرآن تقریباً امام طحاوی کے احکام القرآن سے مسروق ہے یا مقتبس ہے. مسروق اس کو کہتے ہیں کہ حوالہ نہ دے اور فائدہ لے، یہ چوری ہے، اور مقتبس اس کو کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے حوالے تذکرے ہو، ٹھیک ہے. یہ بھی مل رہی ہے آج کل، آ گئی ہے بیروت سے، 10 جلدوں میں آ گئی ہے. ابو بکر ابن العربی مالکی، یہ وہی ابو بکر ابن العربی ہے جنہوں نے عارضۃ الاحوزی فی شرح الجامع سنن لترمذی لکھی ہے، 16 جلدوں میں. ترمذی کے ابتدائی شروح میں سے ابو بکر ابن العربی کی عارضۃ الاحوزی ہے. امام بخاری کو امام جوفی کہتے ہیں، قال الجوفی قال الجوفی، امام بخاری مراد. اس ابو بکر ابن العربی نے، یہ مالکی مذہب کے معتدل عالم ہے، 5 جلدوں میں ایک تفسیر لکھی ہے، اس کا نام ہے احکام القرآن. گزشتہ احکام القرآن کے مقابلے میں یہ قدر جامع ہے، جو مسائل ان میں پھیلے ہوئے ہیں ان میں آسانی سے مل جائیں گے. یہ 5ویں صدی تک پورے ہو رہے ہیں، 6ٹھی صدی ہجری میں پھر امام قرطبی ہے، قرطبہ اسلامی شہر تھا بہت بڑا، اور وہاں ایک محدث مفسر ہوئے ہیں، احمد عبد الرحمن القرطبی، انہوں نے الجامع لاحکام القرآن کے نام سے تفسیر لکھی ہے، الجامع لاحکام القرآن، لیکن گزشتہ احکام القرآنوں کی طرح صرف ان آیات کی تفسیر نہیں ہے جن میں مسائل و احکام ہے. بلکہ پورے قرآن کی تفسیر ہے، مکمل قرآن کی تفسیر ہے، اور درمیان میں احکام پر سیر حاصل باس ہے، سیر حاصل باس ہے اس میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے اصحاب، یعنی شمس الدین ذہبی، ابن قیم، ابن کثیر، یہ قرآن کے بڑے ماہر ہیں. امام العصر حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے فرماتے ہیں، ابن تیمیہ و اصحابہ لا يمرون على آية إلا يفسرونها أحسن تفسير. ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جب کسی آیت پر گزرتے ہیں زبردست تفسیر کرتے ہیں، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ دو لفظ نہ سمجھ سکے، ایک حنیف اور دوسرا صوابی.
اس کی تفسیر میں ان سے لغزش ہو گئی, باقی بڑے ماہر.
شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا انتقال 727 میں ہوا ہے, اور ان کے تلامیذ 56-66 سال تک تقریباً سب ابن قیم ابن کثیر ذہبی رخصت ہو گئے. اس اعتبار سے یہ 8ویں صدی کے بھی ہے. شیخ الاسلام نے ایک کتاب لکھی تھی, اس کا نام ہے تفسیر و آیات الاحکام. وہ بعد میں ان کے تصنیفات میں ممزوج ہو گئی. اور شیخ الاسلام کی جو اپنی تفسیر دقائق القرآن, اس میں بھی یہ مل رہی ہے, تفسیر و آیات الاحکام. ایک ہزار اور 1100 کے درمیان میں جومپور کے اندر ایک عالم گزرے ہیں, شیخ احمد جومپوری. یہ اورنگزیب بادشاہ کا استاد ہے, بہت قابل عالم ہے. طالب علمی میں انہوں نے ایک تفسیر لکھی ہے, التفسیرات الاحمدیہ. کچھ مسائل میں ان سے لغزش ہوئی ہے, ورنہ کتاب بہت مفید ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر میں ان سے سخت لغزش ہو گئی, اور مزارات کی گائے اور بکرے تک کو جائز کہہ دیا. والبقرۃ المنظورۃ للاولیاء, اس لیے علماء دیوبند نے ان پر ناراضگی ظاہر کی ہے. ہو جاتی ہے, خطایت ہوتی ہے, لیکن کتاب انفع کتاب ہے, طالب علموں کے کام کی ہے. ایک ہی جلد میں آ رہی موٹی. میرے خیال میں ہندوستان کی زمین پر بیٹھ کر اتنی عمدہ کتاب, اور کہتے ہیں طالب علمی میں لکھی ہے, بہت وسیع الاطلاع ہے. یہ کہتے ہیں اتنے سادے تھے کہ جمعے کی نماز میں کچھ لوگ ان کے پاس آئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو جومپور کا پل ہے, یہ ہر جمعے کو سویرے آ جاتا ہے اور ہمارے بچوں کو کھا جاتا ہے. تو ہم نے سوچا ہے کہ کچھ زنجیریں اور رسیاں خریدے, اس کو باندھ لیتے ہیں تاکہ بچوں کو نہ کھائے. اس کے لیے چندہ چاہیے. جمعے کے آواز میں شیخ احمد نے کہا کہ بھائیو, ایک عرصے سے جو ہمارے چھوٹے بچے گم ہوتے تھے, اب پتہ چل گیا ہے کہ جومپور کا پل آتا ہے اور یہ کھا جاتا ہے. ممبر پر بیٹھ کر اورنگزیب بادشاہ بھی صف میں بیٹھا ہے, اور کچھ مخلصین آئے ہیں, انہوں نے انتظام کرنا ہے, رسیاں زنجیریں خرید کے اور پل کو باندھنا ہے. ان کو پیسے چاہیے, آپ لوگ پیسے دے دیں. لوگوں نے, لوگ علماء اور بزرگوں کی بات مانتے ہیں, پیسے جو جمع کرنے جمع کر کے دے دیے. لیکن کسی نے نماز کے بعد پوچھا کہ حضرت کیا فرما رہے تھے. کہا جومپور کا پل آتا ہے اور بچوں کو کھا جاتا ہے. کہا ایسا ہو سکتا ہے؟ کہا کیوں نہیں ہو سکتا. اور نہ کہا نہیں. کہا پھر یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں, کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت نے فرمایا, میرے نزدیک یہ ممکن ہے کہ جومپور کا پل چلے اور بچوں کو کھائے, یہ ممکن نہیں ہے کہ مسلمان مسجد میں آ کے اتنا بڑا جھوٹ بولے. میری عقل یہ نہیں مانتی, وہ مانتی. شرافت و نجابت کی حد ہو گئی. ایسے پاکان زمانے بھی دنیا میں ہیں. اللہ اکبر و کبیرہ. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی نظر تھی کہ ایک کتاب ایسی لکھی جائے کہ جس میں مکمل قرآن کریم سے مذہب حنفی کی تائید و نصرت میں آیات جمع کی جائے. اور اس کا نام رکھا احکام القرآن بِعَدِلَّتِ أَبِي حَنِیفَ عَنْ نُعْمَان. یہ حضرت اکیم الامت نے اپنے چار خلفاء پر تقسیم کیا، عبد الکریم گمتلہ، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا خیر محمد جالندری اور مولانا ادریس صاحب کاندیلوی، اور شاید مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی بھی اس میں آئے. یہ 60 سال میں لکھی گئی ہے، 60 سال کا عرصہ لگا ہے اور 7 جلدیں تیار ہوئی ہے، لیکن بہت خوش نما، بہت عمدہ طریقے سے آئی ہے. احکام القرآن کے نام سے 5 یا 7 جلدیں ہیں، درس کے ساتھ دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے. گزشتہ کتابوں پر نظر کے بعد تو اس کی حقیقت نہیں رہتی، لیکن ایک اعزاز ہے مذہب حنفی کے لیے اور بزرگوں کا احسان ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی کتاب جمع فرمائی اور اس میں واضح کیا ہے کہ امام اعظم کی نظر قرآن مجید پر سب سے زیادہ ہے اور ان کے مستدلات قوی اس لیے ہے کہ قرآن سے ہے. یہ ہم تفسیر کرتے ہیں، تفسیر القرآن باللغت العربیہ اول اجتہاد الفقہی وہو ابسط و اوسع، سب سے زیادہ علم اس عنوان میں ہے. تفسیر حسب اللغت العربیہ، کہ عربی لغت کو بنیاد بنائے. ہم نے پہلے کہا تھا کہ خلیل کی معنی القرآن ہے، فرا کی ہے، فنحاس کی ہے، ابو جعفر کی ہے، لیکن 3 تفاسیر آج بتاتا ہوں جس میں لغت عربی کو شان و شوکت سے استعمال کیا ہے. ایک تفسیر ابو سعود ہے، بہت اعلی اور عمدہ تفسیر ہے اور اس میں لغت عربی کو بنیاد بنایا ہے. یہ آستانہ ترکیہ کے مشہور خطیب ہیں اور کہتے ہیں جو لوگوں کو بیان کرتے تھے وہ لکھتے تھے، لوگوں کو اور طالب علموں کو ایک جیسے سبق پڑھاتے تھے. اتنی بڑی صلاحیت اللہ نے دی تھی، عوام کو بھی علمی معیار پر لائے تھے. لغت عربی میں پھر زیادہ تر اعجاز ہوتا ہے، میں آگے چل کر بات کروں گا اعجاز قرآن، وہ بھی اس میں خوب ہے. اور دوسری تفسیر جار اللہ زمخشری کی ہے، کشاف کے نام سے. اس کشاف کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ جو اس کو سمجھ گیا اس کو مکمل عربی کی مہارت آ گئی. کشاف القرآن ہے بالکل، وہ 4 جلدوں میں عام مل رہی ہے، فرصت کی گھڑیوں میں دیکھتے رہو. اس کی ایک عبارت پر اولائک علی ہدی من ربہم، کہ اس میں کون سا استعارہ ہے. جرجانی اور تفتزانی کا مشہور مناظرہ ہوا ہے علم الدین معتزلی کے سامنے، اس کے استعارے کے وجود پر اور تعین پر مناظرہ رہا ہے. اولئک اعلی ہدم بالرب.
اللہ اکبر.
اس تفسیر کے متعلق ہمارے استاد مولانا لطف اللہ صاحب فرماتے تھے کہ میں نے تفسیر تو لکھ لی لیکن میں نے کشاف نہیں دیکھی, اور فرماتے تھے مجھے افسوس ہے کہ میری تفسیر میں نقص رہ گیا, کشاف دیکھنا ضروری ہے. جلالین کے ساتھ میں نے اول سے اخیر تک 5 مرتبہ دیکھی. باہر رہے بہت بڑا, بہت ساری عبارات سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے. اس دن میں نے محقق الاثر مولانا سرفراز خان سے پوچھا کہ گجراںوالا میں مولانا محمد چراغ صاحب جنہوں نے مولانا انور شاہ کے درس کے دوران ان کی اردو عربی کر لی تھی اور عرف شزی لکھی, استاد اردو اور طالب علم اس کی عربی لکھ رہے تھے اور وہ بغیر اصلاح کے شائع ہو گئی اور بہترین کتاب ہے, تو میں نے کہا آپ نے ان سے پڑھا ہے؟ تو محقق الاثر نے کہا کہ بعض مشکل عبارتیں ان سے سمجھیے. ماشاءاللہ. فرمایا بعض مشکل عبارات ان سے سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. الحمدللہ مجھے یک دم یاد آیا کہ جیسے تفسیر کشاف کی بعض مغلقات کی طرف اکابر علماء کی طرف مراجعات کی ضرورت ہوتی ہے, یا پھر اس فن کو بہت دیکھے بہت دیکھے خود بخود حل ہو جاتا ہے. اس کشاف چونکہ معتزلی ہے وہ جار اللہ, اس لیے اس نے ایک اس کے اوپر ایک رد آیا ہے احمد ابن المنیر اسکندرانی کی. اس کو منیر نہیں پڑھو, منیر ہے. احمد ابن المنیر الاسکندرانی, ان کا ایک رد ہے ان پر. علماء لکھتے ہیں جو کچھ کشاف سے رہ گیا وہ اس میں موجود ہے. بقیہ تفصیلات انشاءاللہ تعالی طبقات مفسرین کے ضمن میں عرض کر دیتا ہوں. جب تفسیر حسب اللغت العربیہ اور تفسیر اجتہاد اور استنباط کی روح سے ضبط ہو جائے اور اس طرف ذہن منتقل ہو جائے اور تفسیر الآیت بالآیہ ہو, تفسیر الآیہ بالحدیث بھی ہو, تو پھر اللہ اپنے خزائن سے احسان فرماتے ہیں. اللہ اپنے خزائن سے احسان فرماتے ہیں, اس کو تفسیر وہبی کہتے ہیں. التفسیر الموہوب. اللہ, قرآن کریم میں خضر کے بارے میں ہے, آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما, ہم نے ان کو اپنے پاس سے علم دیا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر کے پاس گئے تو خضر نے کہا اما یکفی کما عندک من التورا, تورات کافی نہیں, بہت بڑی کتاب ہے, بہت ہے. حضرت نے فرمایا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, پھر بھی میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں کچھ اور عجائب علوم سیکھنے. اصحاب الشرائع کہتے ہیں کہ خضر باقاعدہ پیغمبر نہیں تھے, تکوین کے ہوں گے. تکوینی نبی اس کو کہتے ہیں جس کی ڈیوٹی نہ ہو, بس کھاؤ پیو عیش کرو, تو ان کی امت نہیں ہوتی. اور موسیٰ علیہ السلام تو صاحب شرع ہے اور اصحاب الشرائع وہ افضل ہے اصحاب الطرائق پر. والمسألة تاتي في محلها يا طالب لا تعجل لأن العجلة من الشيطان.
مثال دیتا ہوں کہ حضرت خضر کے پاس علم لدنی تھا. اب موسیٰ علیہ السلام سے کہا صرف مجھ سے پڑھنے آیا ہے اور بھی کہیں جاؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر پتہ چل گیا تو چلے جاؤں گا. کہا اتخذ قلنسوتک من حدید وعصاک من حدید ونالیک من حدید ثم مسلوق الطرق تتبع العلم والسلوک. منہ پہ ہاتھ رکھ, پہلی لائن میں بیٹھا ہے, کوئٹے والے مولانا کو دیکھ رہا ہے, شاباش. ہاں پیچھے دیکھ رہے, پیچھے نہ دیکھو اپنے گریبان میں دیکھو. اذا تساوى احدكم فليدع يده في فيه لان الشيطان يدخل فيه. جب تم میں سے کسی کو جمائی آ جائے تو منہ پہ ہاتھ رکھے. پہلے دن عزیزم حمید نے بے تفصیل بیان کیا, اول تو آنے نہ دے. فل یک ذم ہو مستتا, جتنا ہو سکے روکے, اور جب آنے لگے تو الٹے ہاتھ کی الٹی طرف منہ پہ پورا رکھ. یہ الطریق المہذب لدفع التصاوب بہترین طریقہ ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں کہ منہ ایسا کھول لیتے ہیں کہ مجھے بمال لاؤڈ اسپیکر ہوتے ہیں, پائی کیوں اٹھا لیں, بلا جان ہے. اب پیغمبر نے کیسے احسان فرمایا, اذا تساوب احدکم, جب تم میں سے کسی کو جمائی آنے لگے, فلیدع یدہ فی فیہ, ہاتھ منہ پہ رکھے, لان الشیطان یدخل فیہ, کیونکہ شیطان اندر جاتا ہے. شیطان جب اندر جائے گا تو خیر کرے. کان الطالب یتصاوب ولا یدع یده فی فیہ فقال له شیخه فقال لا یدخل شیطان فی فی لا یمکن بعدین اخرج ریاحه بصوت الجہیر فقال الاستاذ انظر الى الشیطان دخل من فیہ وخرج من شانی. دشمن ہے, انہ لکم عدو مبین. اللہ فرماتے کسی نے کسی باپ قتل کیا ہو, کسی کے دادا قتل ہوا ہو, کسی کی جائیداد سلب ہوئی ہو, کسی کو گاؤں سے نکالا ہو, اس کو نہیں کہا, شیطان کو کہا. فاتخذوه عدوا, اس کو واقعی دشمن سمجھو, بڑا خطرناک ہے. بھول جاتا ہے طالب علم غریب, عمل کے لیے آیا ہے لیکن بھول جاتا ہے. افیضا نسیتو فذکرونی, حدیث میں ہے جب بھول جاؤں یاد دلاؤ. تو وہ ایک تو بہانہ بنا, اور بہت سارے الحمدللہ مسائل سے مستفید ہو جائیں گے. اسی کو تو اصلاح کہتے ہیں. اصلاح اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی کو آپ نے دیکھا کہ نقصان میں ہے تو آپ کام چھوڑ دیں. اب مضمون ہمارا اور تھا اور باتیں اور آ گئی, یہ اصلاحی باتیں ہیں. اور اگر اطلاعی بات ہو تو کسی کے منہ میں شیطان جائے یا بچھو جائے, وہ کہتے ہیں ہماری بلا سے میرے مضمون خراب ہو رہے, چھوڑو, یہ بات ٹھیک نہیں. قرآن مجید اس طرز پر ہے, ایک قصہ چلتا ہوگا اچانک ختم ہو کے ایک اور بات شروع ہو جائے گی. اصلاحی کتاب ہے, اس بات کی سخت ضرورت ہے. اس لیے علماء کو ربط بتانا پڑتا ہے کہ اس بات میں اور اس بات میں کیا جوڑ ہے. اب جو آدمی کیسٹ سنیں گے, سی ڈی سنیں گے, وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ تفسیروں کے ذمن میں یکدم ایک طالب علم کو خطاب کیا. تو جو مزاج جانتے ہیں وہ کہیں گے ہاں اس کی ضرورت ہے, یہ لوگ دین سیکھنے آئے. اور دین تب سیکھا جاتا ہے جب ان کو خطاؤں پر تنبیہ کی جائے. صرف تفاسیر کے ترانے نہیں گانے ہیں, تفاسیر اپنی جگہ مسلمات ہیں, بلکہ حاضرین کے احوال پر نظر رکھنی. اللہ, وہبی تفسیر, اللہ تعالی کسی کی تسلی کرا دیتا ہے, اس کی طلب کی ضرورت نہیں ہے, بس فہم صادق چاہیے. فہم صادق,
اللہ جل جلالہ اس پر فیضان فرما دیتے ہیں.
کتنی تفاسیر اس موضوع پر ہے. بعضوں نے کہا ہے کہ تفسیر کبیر میں امام رازی کا جو طرز ہے یہ بھی وہبی ہے، کیونکہ ان سے پہلے اس طرز کی تفسیر نہیں دنیا کے اندر. اگرچہ وہ منطق اور فلسفے کی ایک خزانہ ہے، لیکن منطق اور فلسفہ بھی جب دین کے خدمت میں ہو تو عبادات ہے. لوگوں نے ایسے ناحق بدنام کیا ہے منطق اور فلسفہ. جب مسلمانوں کے پاس آ جائے تو اسلامی علوم میں وہ تو کتاب و سنت کے اتباع میں ہو جاتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی ہے، کتاب الرد علی المناطقہ یا کتاب الرد علی المنطقیین، لیکن یہ وہ مناطقہ اور فلاسفہ یونان ہیں جو وجود ثانی کے قائل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں. یہ جو میر زائد جس شخص نے لکھی ہے، ملا جلال، یہ آگرہ کا مفتی اعظم تھا. ہندوستان میں جو آگرہ شہر ہے وہاں کا مفتی اعظم بھی رہا ہے، اور میر زائد بھی لکھی ہے. منطق کی بڑی اہم کتاب سمجھی جاتی ہے. شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم ان سے پڑھتے تھے. تو ایک دن شاہ عبد الرحیم کو کہا کہ روزہ افطار کرنے کے لیے بازار سے کباب لے آؤ. وہ کباب لے آئے پیسے لے جا کے. جب کباب آ گئے تو میر زاہد نے کہا کہ میاں عبد الرحیم، یہ کباب کچھ زیادہ نہیں ہے. انہوں نے کہا حضرت، کبابی کا کوئی جھگڑا آپ کی عدالت میں چل رہا ہے. حضرت نے کہا، یا ظالم، افسدت علینا صومنا سائر الیوم، ہم نے دن بھر روزہ رکھا تھا اور شام کو آپ کباب رشوت کے لیے آئے، روزہ برباد کر دیا. تو دیکھو، اس تو پیسے دے چکے تھے لیکن شائبہ آ گیا اس میں، منطقی ہونے کے باوجود کتنا متقی و پارسا ہے. یا ظالم، افسدت علینا صومنا سائر الیوم، دن بھر کا روزہ آپ نے ہمارا برباد کر دیا. خفا ہو گئے. عام طور پر تفسیر الآیت بالآیۃ، تفسیر الآیۃ بالحدیث، تفسیر الآیۃ حسب اللغۃ العربیہ او الفقہ والاجتہاد، اور پھر اللہ جب فیضان فرمائے تو تفسیر وہبی ہوتی ہے. اور اگر ان قواعد اور ضوابط کا اتباع نہ کیا جائے، یعنی قرآن کا، سنت کا، عربی لغت و اجتہاد کا، تو اندیشہ ہے کہ تفسیر بر رائے ہو جائے. تفسیر بر رائے کہتے ہیں کہ حرام ناجائز. رائے سے مراد خلاف الکتاب و سننا، خلاف العربیہ، خلاف الاجتہاد. امام الاثر مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے مشکلات القرآن میں لکھا ہے کہ مطلقاً تفسیر بر رائے ناجائز نہیں ہے، بلکہ یہ مقید ہے. اذا کان غیر منصور بالکتاب والسنہ او الاصول الاسلامیہ، جب کتاب و سنت اور اسلامی طرز کے خلاف کوئی کرے، جیسے مرزائیوں کی تفاسیر، سر سید احمد خان کی تفسیر، اور نیاز فتح پوری کی تفسیر، اسلم جیراج پوری کی تفسیر، اللہ اکبر، مرزا غلام احمد نے خود تو تفسیر نہیں لکھی، البتہ اس کے بیٹے مرزا بشیر الدین نے تفسیر لکھی، صغیر اور کبیر، دونوں جہنم کے کنارے. ہم وقت پر ان کی بعض کفری عبارات عرض کریں گے.